بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد سسٹر سب سے پہلی بات تو پہلا آپ کا سوال جو ہے کہ تراویح میں آپ دوسری رکعت میں شامل ہو گئی قرات میں تو اس میں مین اب پوچھنے کی بات کیا تھی وہ مجھے سمجھ نہیں آئی ہے یعنی آپ اگر آپ دوسری رکعت میں شامل ہو گئی ہیں امام نے سلام پھیر دیا تو آپ اٹھ کر اگر آپ کی وہ فرض ہے مثال کے طور پہ آپ نے امام کے وجہ فرض پڑھنا چاہا دوران یعنی اگر آپ فرض کی نیت سے امام کے پیچھے نیت مان لی ہے تو آپ جو ہے اس میں یعنی سورت فاتحہ جو ہے وہ امام کی قرا شروع تھی آپ نے پیچھے سے سورت فاتحہ پڑھ کے خاموش ہو جانا تھا اور پھر جو ہی امام نے سلام پھیرنا تھا آپ نے اٹھ کے اپنی رکعت پوری کر لینی تھی. آپ کا سوال کیا تھا اس میں وہ تھوڑا سا بتا دیں. جی بول لیں آپ. جی ایسا ہے کہ جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے اور نفل ہی پڑھا جا رہا ہے تو اس وقت جب آپ نے جتنی امام نے وہ رکعتیں پڑھی ہیں سلام پھیرنے کے بعد آپ کو اتنی رکعت پوری کرنی ہے. مثلا آپ دوسری رکعت میں شامل ہوئی ہیں تو سلام پھیرنے کے بعد جیسے فرض کو پورا باقی کیا جاتا ہے ایسے ہی یہ جو تراویح یا نفل تھی اسے بھی ویسا ہی کرنا ہے, اسے بھی اسی طرح ہی پورا کرنا ہے. امام نے سلام پھیر دیا آپ کی ایک رکعت رہتی ہے تو آپ باقی ایک رکعت آ کے جو ہے جو ہے وہ پورا سلام پھیرنے کے بعد جلدی سے اپنی ایک رکعت کو جو ہے وہ پورا کریں گے. جی تو آپ جلدی سے اپنی رکعت کو پورا کر لیں گے نا, آپ اپنی جلدی سے اپنی اس رکعت کو پورا کر لیں گے نا, اگلی وہ شروع کر دیں گے تو وہ فرض اگر ہوتے تو پھر تو آپ کو اس کو چھوڑنا تھا نا. اب وہ نفل ہے نا, اب نفل ہے تو اب ایک ذہن میں رکھیں نفل اور فرض میں فرق ہے. آپ سنت پڑھ رہی ہیں نفل پڑھ رہی ہیں جو بھی پڑھ رہی ہیں تو دوسری سائڈ پہ ایک فرض جماعت کھڑی ہو جاتی ہے تو آپ اپنی نماز کو چھوڑ کر فرض نماز میں شامل ہوں گی. لیکن اگر آپ اپنے نفل پڑھ رہی ہیں اور دوسری سائڈ پہ ایک نفل کی جماعت ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کو کوئی لازم نہیں ہے کہ آپ چھوڑ کے اس جماعت کے ساتھ ملیں, اس لیے کہ وہ فرض نہیں ہے وہ نفل ہے. جی بات سمجھ آئی کہ وہ آج جو ان کی جماعت ہو رہی ہے وہ فرضوں کی جماعت نہیں ہو رہی. اگر تو فرضوں کی جماعت ہو رہی تب آپ کو چھوڑنا اپنی نماز ضروری ہے. لیکن اگر آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں اور دوسری سائڈ پہ کوئی نفلوں کی جماعت ہو رہی ہے تو آپ کو اپنی نماز چھوڑ کے نفل جماعت میں شامل ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. جی ہلو سمجھ جی میرے خیال ہے بات سمجھ آ گئی انشاءاللہ تعالی. ہاں جی 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 دوسرا جو آپ کا سوال ہے لوح محفوظ کے بارے میں, اس بارے میں دو باتیں ذہن میں رکھیں. جب ہم کہتے ہیں نا کہ اس میں قرآن مجید کو اس رات میں اتارا گیا تو اس میں دو باتیں ذہن میں کریں. ایک تو یہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو دنیا میں نازل ہونا شروع ہوا تھا وہ بھی لیلۃ القدر تھی, گویا کہ جس کو اس چیز کی نہ سمجھ آ رہی ہے اس کو یہ سمجھایا جائے کہ دنیا میں اب پورا تو 23 سال میں ہوا ہے لیکن وہ رات جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا تھا وہ لیلۃ القدر تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں ہی وہ اس یعنی غار حرا میں جا کے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے اور وہیں عبادت کرتے تھے. جب آپ پہ پہلی وحی نازل ہوئی تھی جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے تھے وہ بھی اس رمضان کی لیلۃ القدر تھی. تو اس قرآن مجید کا دنیا پہ نازل ہونے کی ابتدا لیلۃ القدر سے ہے اور پھر پورا کا پورا جو ہے یہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ نازل کیا گیا. اس طرح ایسا ہے کہ لوح محفوظ چیز کیا ہے اس کے بارے میں مکمل کیفیت شکل و صورت کیا چیز ہے واللہ اعلم اتنا احادیث میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، ثم قال اکتب ما کان وما یکون، پھر اللہ نے اس قلم کو پیدا کر کے اسے کہا کہ جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ ہوا ہے سب کچھ لکھ دے، پھر اس قلم نے سب کچھ جو ہے وہ لکھ دیا تھا. اب وہ جو لکھا ہے اس میں کیفیت کیا ہے، جو اس کی شکل و صورت کیا ہے، واللہ اعلم. تو وہ جو ہے وہ لوح محفوظ ہے. اب اس لوح محفوظ میں جس میں پوری کی پوری تقدیر، پورے کے پورے دنیا کے، آخرت کے، جنتیوں کے، جہنمیوں کے، سب کچھ اس میں لکھا ہوا تھا، اس میں سے یہ قرآن مجید پورا کا پورا جو ہے وہ لے کر آسمان دنیا پہ، جہاں پہ فرشتے جو ہے وہ بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اس پہ جو بھی جگہ ہے اللہ عالم وہاں کون سی جگہ ہے جس پہ اتارا گیا، کون سی جگہ ہے جس پہ رکھا گیا، وہاں پر جو ہے جہاں سے فرشتوں کو احکامات دینے تھے وہاں پر اس کو اتار دیا گیا. پھر وہاں سے زمین پہ جس جس طرح آیات کی ضرورت پڑتی گئی وہاں پہ نازل جو ہے وہ ہوتا رہا. تو یہ یعنی بالکل کیفیت ہم اس لوح اتنا کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایسی جگہ یا کوئی ایسی چیز کہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے ما کان وما یکون، یعنی جو کچھ ہونے والا تھا جسے سب کچھ لکھوا دیا، وہ لوح محفوظ ہے. وہ اللہ کا علم، وہ اللہ کی تقدیر، وہی لوح محفوظ ہے. اس کی نہ ہی ہم کیفیت بیان ہم دیکھیں. میرے خیال ہے کہ قیامت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک ہونے والے لوگوں کے نام ہم نہیں لکھ سکتے ہیں کہ وہ کتنے تھے، یہ لکھنے بیٹھ جائیں تو کوئی، لیکن اللہ تعالیٰ کا وہ علم کتنا بڑا وسیع ہوگا، کتنا کچھ ہوگا وہ لوح محفوظ جس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ جو ہے وہ لکھ دیا، اس کی کیفیت، اس کی شان، اللہ عالم، اللہ عالم. لیکن اللہ نے وہاں پہ لکھا ضرور. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. جزاک اللہ حسن الجزا. جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات جس پہ قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا اس کا علم تو یقیناً ہوگا، لیکن اب اس سال لیلۃ القدر اس رات میں تھی، ٹھیک ہے، جو بھی مثلاً 23rd رات ہے 21st رات ہے 23rd رات ہے 24th ہے 25th ہے، جو بھی رات تھی اس میں جو ہے وہ لیلۃ القدر اس سال میں وہی تھی، تو اس پہ جو ہے وہ قرآن. اب یہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ فکس ہے ہر دفعہ جو ہے وہ 21st ہوتی ہے یا ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سال میں نازل ہوا اس سال وہی لیلۃ القدر تھی. اب اگلے سال میں وہ کون سی رات تھی، اس سے اگلے سال کون، وہ تو چینج ہو گئی نا، فکس تو نہیں ہے نا کہ وہ رکھا گیا. اگر فکس ہوتا کہ وہی رات ہے تو وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہوتی، یا ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فکس کر بھی تھی، بتا بھی دی تھی کہ یہ رات ہوگی. اب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتانے کے لیے باہر نکلے تو دو آدمی جھگڑا کر رہے تھے، ان کی صلح کرانے میں لگے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فکس کرنا جو ہے وہ ختم کر دیا کہ اب یہ فکس نہیں، اب اس کو تلاش کرو ان راتوں کے اندر. تو اس طرح کر کے وہ اس ایک سال میں تو پتہ ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں کچھ ایسی باتیں بھی نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک دفعہ 23rd رات، ایک دفعہ 21st رات میں ایسا ہوا تھا اور وہ جو ہے لیلۃ القدر تھی. لیکن یہ کہ ہر دفعہ وہ نہیں ہے نا، امید ہے کہ بات سمجھ آئی نا. جی جزاک اللہ احسن. جی نیکسٹ سر، امید ہے تھوڑی محنت کرنا ہوگی. جی 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 بالکل. جی نیکسٹ سر، ہم ذرا مائک پہ آ سکتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سر پہلی بات تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ امید ہے کہ آپ کو وہ بردر تدبیر اقبال سے پتہ چلے کہ تمام احکامات کے فیصلے ہوتے ہیں زندگی اور موت اور جو کچھ بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ مقرر کرتے ہیں، تو کیا یہ ہر سال نئے فیصلے ہوتے ہیں ہمارے لیے؟ یہ مجھے معلوم کرنا تھا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسر ایسا ہے کہ جو پہلا سوال انشاءاللہ وہ تو میں آپ کو معلوم کر کے انشاءاللہ تعالیٰ بتا دوں گا، میں انشاءاللہ کلاس کے بعد رابطہ کرتا ہوں تو پھر انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا. دوسرا جو ہے سسر، جو آپ کا ہر سال جو نئے فیصلے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے، اللہ عالم، فیصلہ زندگی اور موت کا تو ایک ہی ہے، لیکن جو فیصلے صرف زندگی اور موت کے نہیں ہیں نا، باقی بھی بہت سارے فیصلے ہیں نا، یعنی اس سال میں جنہوں نے فوت ہونا ہوتا ہے ان کے فیصلے ہو جاتے ہیں. اب انہوں نے فوت نہیں ہونا، ان کے فیصلے تو نہیں نا فرشتوں کو دیے جاتے، جنہوں نے اس سال میں فوت ہونا ہے، جو جو ٹائم پہ ہونا ہے وہ فیصلے دیے گئے، ٹھیک ہے. اور جنہوں نے نہیں فوت ہونا ہے، ابھی ان کا جو انتظار رکھا گیا کہ ابھی ان کا ٹائم ہے، ان کا مہلت ہے. اسی طرح جو باقی بھی اس کے علاوہ رزق کے فیصلے ہیں، کوئی اور ہے، اللہ عالم کتنے ہو سکتے ہیں. اب ہر ایک انسان کے ساتھ جو جو حالات ہیں، جو جو فیصلے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے کیے ہوتے ہیں نا، کہ اس طرح ہونا ہے، اس کا جو ہے فوت ہونا ہے اور وہ زندہ رہے گا، اس کا جو ہے کوئی ایسا حادثہ ہو جانا ہے، یا اس کو کوئی انعام مل جانا ہے، یا فلاں وقت اس کی شادی ہو جانی ہے، یا فلاں وقت اس کی علیحدگی ہو جانی، کوئی نہ کوئی اس طرح کے تو فیصلے ہوتے ہیں نا. رزق کے فیصلے ہیں، سب جو ہوتے ہیں، کتنا دیا جانا ہے، کتنا آنا ہے، تو وہ ہر سال کے جو اس کی ضرورت کے ہوتے ہیں وہی دیے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک سال ہر سال جو ہے وہ اس کی فوت ہونے کی ڈیٹ آگے سے آگے سے آگے کی جاتی ہے، ایسا نہیں ہے. وہ اللہ اعلم الصواب. جی جی سر، آپ جو ہے مائک لے لیجیے. جی سر، آپ کے میں دوسرے سوال کا پہلے جواب دے دیتا ہوں کہ لوح محفوظ کا جو آسمان دنیا پہ نزول ہے وہ ایک ہی دفعہ پورا آیا ہے، پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے نیچے اترتا رہا ہے، جیسے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اس لیے کہ ہم تو نہیں جانتے نا لوح محفوظ کو یا کوئی اس کی کیا کیفیت تھی، کس طرح کر کے اس کا آسمان دنیا پہ نزول تھا، جیسے بتایا گیا ہم اس پہ غیبانہ طور پہ ایمان لاتے ہیں. آگے جو اصل میں سسر ایسا ہے کہ قرآن مجید میں بہت ہی التفات یا بہت ہی ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف منتقل جانا ہو جانا اور پیچھے آیات کو یعنی ذہن میں ہونا، اس میں بہت بڑا دخل ہے اس بلاغت کا جو عربی میں آسانی سے عربوں کو بھی نہیں سمجھ نہیں آتی ہیں. پیچھے ذرا آپ دیکھیں، فلما رؤوه زلفة سیئت وجوه الذین کفروا، جب اس قیامت کو دیکھیں گے تو وہ کافروں کے چہرے جو ہے وہ برے ہو جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے جس کا تم سے یعنی جس کا جو ہے وہ تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. اور پھر آگے کہا گیا کہ اب ذرا یہ جو قل ارائیتم ہے نا، اس کا صرف لفظی ترجمہ نہ دیکھیں، اس کو یہ اس مفہوم میں کہ اچھا یہ بتاؤ، ٹھیک ہے نا، میں اگر فوت ہو جاتا ہوں یا میرے ساتھی ہلاک ہو جاتے ہیں، یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ اب اس کو آپ اس سیاق و سباق میں اور کافروں کے اس اعتراض میں لے کے آئیں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا جی ہم نہ کوئی مرنا ہے اس کے بعد کوئی اٹھنا نہیں ہے کچھ نہیں ہے کوئی عذاب نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے اچھا اگر سچے ہو جیسے پیچھے کہا کہ عذاب لے کے آ کے دکھاؤ ہمارے اوپر تو اس کا ایک جواب ہے کہ اچھا یہ اگر میں فوت ہو گیا یا میرے پیروکار بھی فوت ہو گئے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ختم ہونے کی وجہ سے تم اللہ کے عذاب سے بچ سکو گے ہم اللہ کا پیغام لے کے آئے ہیں پھر بھی تمہیں جو ہے وہ اللہ کا عذاب ہونا ہے اب اللہ کا حکم آ گیا اس کو ماننا ہے سیاق و سباق یہ ہے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ میں اور اگر میرے ساتھی فوت بھی ہو جاتے ہیں تو بھی کافروں کو جو ہے اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا بظاہر سوال ہے کہ کون ہے جو بچا سکتا ہے تو یہ کون ہے جو بچا سکتا ہے کا مطلب یہ کوئی نہیں بچا سکتا ہے یہ ایک انکار کے لیے جو ہے کیا جاتا ہے استفہام انکاری کہ کوئی نہیں ہے جو بچا سکتا ہے اگر تو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان رہے ہو نہیں مان رہے ہو وہ آپ کو بتا رہے ہیں قیامت آنے والی ہے آنے والی اور پھر بھی نہیں مان رہے ہو تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ماننے والے چلے بھی جاتے ہیں تو کافروں کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچانے والا یہ ہے اس آیت کا سیاق و سباق امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی جی جزاک اللہ احسن الجزا جی نیکسٹ سر آپ مائک لے سکتی ہیں جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
سر مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کل آیا سر مجھے اس کا جواب نہیں آیا اس لیے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ فرض نماز میں جو ہم فرض پڑھتے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے سنت جو پڑھتے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور نفل جو پڑھتے ہیں ہم اپنے لیے تو سر یہ بات میری کچھ سمجھ میں نہیں آئی میں جواب نہ دے سکی سر مجھے اتنا پتا ہے کہ مطلب جو میرا وہ ہے کہ نفل اور سنت مطلب ان دونوں کی جو فضیلت ہے وہ ایک ہی ہے سر کیا یہ بات درست ہے پلیز وضاحت فرمائیے گا جزاک اللہ خیر
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سسٹر ایسا ہے کہ یہ ہماری جہالت ہے کہ ہم سمجھتے ہیں فرض اللہ کے لیے سنت اس کے رسول کے لیے اور نفل اپنے لیے ایسا نہیں ہے یہ اصل میں جو فرض سنت نفل کا جو لفظ ہے جو یہ کلمہ ہے یہ اس نماز کی جو ویلیو ہے زیادہ اہمیت والی اور کم اہمیت والی اس کے لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی ویلیو اتنی ہے اور اس کی ویلیو اتنی اور اس کی ویلیو اتنی ہے لیکن جو بھی نماز ہے خواہ فرض ہے خواہ نفل ہے خواہ سنت ہے جو بھی نماز ہے وہ ہے اللہ ہی کے لیے اگر کوئی انسان کہے نا کہ یہ والی سنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں تو یہ تو شرک ہو جائے گا یہ تو عبادت اللہ کی نہیں کی جا رہی یہ تو پھر اللہ کے رسول کی عبادت کر لی گئی نا عبادت ساری اللہ ہی کے لیے ہے اور یعنی فرض بھی سنت بھی نفل بھی اور انسان جب نفل پڑے گا تو اس کا مطلب اپنی عبادت کر رہا ہوگا یہ کیسے ہو سکتا ہے اس لیے یہ ہماری جہالت ہے بہت سارے مسلمان ایسے ہی سمجھتے ہیں بہت سارے مسلمان یہی سمجھ لیتے ہیں کہ فرض اللہ کے لیے ہیں سنت اس کے رسول کے لیے ہیں اور نفل جو ہیں وہ اپنے لیے ہیں لیکن یہ جہالت ہے یہ صرف اور صرف لفظ جو فرض ہے یا سنت ہے یا نفل ہے یہ صرف اور صرف اس نماز کی ویلیو کو فکس کرنے کے لیے بنایا گیا تھا لیکن یہ کہ اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اس لیے یہ بتائیں کہ فرض بھی اللہ کے لیے ہے سنت بھی اللہ کے لیے ہے اور نفل سب کچھ اللہ کے لیے ہے اور اس پہ اللہ ہمیں اجر دیتا ہے باقی چیز پڑھنی کتنی ضروری ہے کتنی ضروری نہیں ہے اس لحاظ سے جو نام رکھا گیا وہ سنت یا فرض جو ہے وہ رکھ دیا گیا ایسا نہیں ہے کہ یہ نماز کی اصل چیز ہی بدل گئی ہے جزاک اللہ احسن الجزا جی سسٹر آپ ذرا مائک لے لیجیے جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
سے روایت ہے کہ آپ نے پہلی
دس منٹ پہلے تیاری بس کر دینی چاہیے یا جو ہمارے نماز کا ٹائم ہے اس تک کرنی چاہیے؟ یہاں پہ کیلنڈر پہ لکھا ہوتا ہے 15 منٹ پہلے بس کریں، لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، تیاری کے لیے حکم یہی ہے کہ دیر کا مطلب جلدی دیر کرو، اور افطاری کے لیے یہ ہے کہ آپ جلدی کرو. اور دوسرا سر ایک یہ تھا سورہ مزمل کی آیت.
سر ذرا اس حدیث کو ذرا ایک منٹ سسٹر ذرا حدیث ذرا دوبارہ بتائیے کہ کیا تھی حدیث ذرا دوبارہ.
یہ تھی کہ زید بن جی نہیں زید بن ثابت سے روایت ہے کہ وہ سارے صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ افطار سحری کر کے بیٹھے، تو لوگوں نے کہا آپ نماز کروائیں یا اذان کروائیں، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ سحری میں اور نماز میں جو ہے وہ اتنا فرق ہونا چاہیے ٹائم میں
کہ
50 آیتیں پڑھی
جا سکے. اچھا تحریر کے ٹائم میں اور فجر کے ٹائم میں اس کا گیپ ہونا چاہیے. جی اب آپ بات کریں. دوسرا سوال سر ایک منٹ صرف دیجیے گا مجھے ایک منٹ صرف. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ تو اس مسئلے پہ تھوڑا سا غور کر لیں. یہ مزید ان جگہوں سے جو میں نے لنک دیا ہے یہاں پہ تھوڑی سی اس کی وضاحت موجود ہے، آپ لوگ تھوڑا سا اس کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے. جی دوسرا آپ کا سوال کیا تھا؟ یہی سوال تھا، دوسرا بھی کوئی سوال تھا یا اس کے ساتھ کے بارے میں؟ دوسرا جو سورت مزمل کی آیت کے بارے میں آپ کا سوال ہے کہ وہ تبتل الیہ تبتیلا، کیا اس کا جو ہے یہ مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت سے جو لوگ لیتے ہیں کہ بالکل سب لوگوں سے علیحدہ ہو جائیں اور تنہائی میں چلے جائیں اور وہ صوفیہ کرام جو الگ ہونا لیتے ہیں تو اس سے؟ لیکن سر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی بھی قرآن مجید کی اس طرح کی آیات کو دلیل بنا کے انسان کوئی ایسا مسئلہ آخذ نہیں کر سکتا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ سمجھایا ہو. اب یہ آیات مکی دور میں نازل ہوئی ہیں اور پھر مدنی دور تک کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ کوئی انسان بالکل الگ تھلگ ہو جائے اور جمعہ جماعت کو چھوڑ کر اور یہ کہے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے ایک مہینہ غار حرا میں جا کے اعتکاف کرتے تھے، یعنی بالکل سب سے الگ ہو کے اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس میں جو ہے وہ کائنات میں غور ذکر اذکار کرتے تھے. لیکن کیا وہی ملنے کے بعد کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے کہ وہی ملنے کے بعد دوبارہ جو ہے وہ غار حرا میں گئے ہوں اور وہاں جو ہے چاہے وہ 2 دن کے لیے ہی کیوں نہ ہو کوئی مراقبہ کیا ہو؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. تو وتبتل الیہ تبتیلا کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالی کی مخلوق کی طرف جو انسان کی توجہ ہوتی ہے اس توجہ کو تھوڑا سا ہٹا کر کے اللہ کے لیے بھی خالص متوجہ ہوا جائے. اور شاید اس معنی میں ہم وہ حدیث بھی ذہن میں رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالی قیامت والے دن جو ہے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. حدیث عموماً سنی ہوگی جس میں 7 قسم کے لوگ، 7 ظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، ان میں سے 7واں شخص یہ ہے کہ وہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناه، جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کر رہا ہو اور اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں. تو یہ چیزوں کا مطلب ہے وتبتل الیہ تبتیلا، کہ اس طرح کر کے جو ہے وہ یہ نہیں اس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چھوڑ دیا جائے جنہوں نے اس قرآن مجید کو بیان کرنا تھا, اور اپنی طرف سے ایک علیحدگی اور جنگلوں میں اور یہ مراقبہ ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے, اور دلیل کیا ہے تبتل اللہ تبتیلا, یہ مطلب نہیں. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جی بھائی احسان اللہ ہیں یا سسر ہیں, آپ پلیز یہ سوال کر لیجئے, اور آپ کا سوال پلیز آخری ہوگا, پھر میں اجازت لوں گا. جی آپ مائک لے سکتے ہیں. جی مائک اوپن ہے, آپ بول سکتی ہیں سسر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آواز آ رہی ہے, وائس اوکے ہے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر ایسا ہے کہ ایسی کوئی چیز بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. جو فوت ہو جائیں تو ان کے لیے جو ہے نفل پڑھنا, ان کے لیے قرآن مجید کو پڑھ کر ختم کرنا, ان کے لیے جو ہے یعنی کوئی 75,000 دفعہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ان کے لیے پڑھ بخشنا, ایسی کوئی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عبادت ثابت نہیں ہے. جو چیز ثابت ہے کہ نیک اولاد جو ان کے لیے دعا کرتی ہو, آپ اگر اولاد ہیں تو جو خود عمل کریں گے اور والدین نے اس پہ آپ لوگوں کو لگایا ہو تو اس کا ان کو خود بخود ثواب ملے گا. آپ ان کے لیے دعائیں کریں, جو ہمیں دعا سکھائی گئی ہیں ان دعا میں سے یہ ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اور رب اغفر لی ولی والدی, اللہ مجھے بھی میرے والدین کو معاف فرما دے. تو یہ دعائیں کثرت سے کی جائیں, دعائیں کثرت سے کی جائیں, اور اولاد والدین کا بتائے ہوئے نیک اعمال جو ہے کر رہے ہیں تو یہ اولاد جو ہے یہ اولاد کا اپنا کیے ہوئے اعمال کا ثواب بھی انشاءاللہ والدین کو جو ہے وہ ملے گا. لیکن الگ سے ان کے لیے نفل پڑھنا, الگ سے ان کے لیے قرآن مجید پڑھنے کا یا پڑھانے کا اہتمام کرنا, الگ سے ان کے لیے 75,000 دفعہ جی لا الہ الا اللہ جو ہے وہ ان کے لیے پڑھانا ہے, اور اس کے لیے کئی لوگ اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ دوسروں کو جو ہے وہ ہائر کرتے ہیں اور اس کو پے کرتے ہیں, جی ہمارے والدین کے لیے اتنے ہزار دفعہ جو ہے یہ کر کے دو, یہ کرو یہ کرو, یہ سب کچھ جو ہے کوئی ایسی چیز جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. تو جو چیز ہے اولاد صدقہ جاریہ ہے, یعنی اولاد جو خود نیک عمل کرے گی اس کا بھی والدین کو ثواب ملے گا, اور جو آپ ان کے لیے دعا کر سکتی ہیں وہ جو ہے کی جائے, یا اولاد کے لیے اس کی جو ہے شیخ موجود ہے کہ والدین کے نام پہ اگر کوئی صدقہ جاریہ کر سکتی ہے تو وہ اولاد کو جو ہے وہ اجازت ہوتی ہے. اس کے بھی کچھ مسئلے میں اگرچہ مختلف رائے ہیں کہ اولاد جو ہے اگر والدین کے لیے کوئی مسجد بنا دے, کوئی ایسا بنا دے, کوئی صدقہ جاریہ بنا دے, کوئی اس کنواں لگوا دے, کوئی کتاب لے کے دے دے, یعنی کچھ ایسا کہ جس کا جو ہے صدقہ ایک جاریہ رہ سکتا ہو, تو اس طرح کر کے اولاد جو ہے صرف اولاد کو اس کا جو ہے وہ گنجائش موجود ہے. جی جزاکم اللہ احسن الجزا. جی امید ہے کہ اب کا سوال آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں سسٹر, اس کے لیے کوئی لازم نہیں ہے نا کہ کوئی کلمات ایسے آئے ہوئے ہوں, تو انسان جس طرح چاہے پڑھ سکتا ہے نا, یعنی آپ اپنی زبان میں دعا کر دے, اللہ ان کی مغفرت فرما دے, ان کو درجات جو ہے بلند کر دے, جو بھی دعا کرے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی قبول فرمائے گا انشاءاللہ تعالی. مغفرت کی دعا, درجات کی دعا, جنت کی دعا, عذاب قبر سے نجات کی دعا, قبر میں جو ہے راحت کی دعا, قیامت والے دن راحت کی دعا, کتنی دعائیں ہو سکتی ہیں, کتنی ہی دعائیں ہو سکتی ہیں, سب کے سب جو ہیں وہ دعائیں ہیں. تو یہ سب کے سب جتنی دعا ہو سکتی ہیں وہ ان کے لیے کی جا سکتی ہیں. جزاکم اللہ احسن الجزاء. میرا خیال یہ ہے کہ انشاءاللہ آج اتنا کافی ہے, اور آج کی مجلس کا ہم اسی پہ جو ہے وہ اختتام کرتے ہیں. جزاکم اللہ احسن الجزاء.